الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات فمن فرغ فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں اور محترم خواتین، گزشتہ اتوار کو آپ کی خدمت میں عمرے کا طریقہ اور مکہ مکرمہ کی حاضری اور حج کی تیاری کے متعلق کچھ باتیں بیان کی گئی تھیں، آج انشاء اللہ تعالی حج کا طریقہ اور حج کے پانچ دن اور مدینہ طیبہ کی حاضری کے آداب انشاءاللہ تعالی بیان کیے جائیں گے. اللہ جل شانہ ہم سب کو صحیح باتیں سننے اور سنانے اور ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حج کے مہینے تو تین ہیں، شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کے دس دن. جن میں لوگ حج کی تیاری کرتے ہیں اور حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ میں حاضری دیتے ہیں، اور ان میں پانچ دن اصل ہیں جن میں اسلام کا اہم رکن حج ادا ہوتا ہے. یہ پانچ دن سفر حج کا خلاصہ اور لب لباب ہیں. ان پانچ دنوں میں حاجی احرام بھی باندھتا ہے، حج کے فرائض بھی ادا کرتا ہے، واجبات بھی ادا کرتا ہے، حتی الامکان سنتیں بھی ادا کر کے اپنے حج کو مکمل کرتا ہے. اس لیے یہ پانچ دن اور ان میں حج کی ادائیگی کا طریقہ سمجھنا بے حد ضروری ہے. توجہ کے ساتھ سننا سمجھنا لازم ہے اور پھر اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرنا ضروری ہے تاکہ ہمارا حج صحیح صحیح ادا ہو اور ہمارا حج حج مبرور ہو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قابل قبول ہو. اور اس طرح ہمارے اس سفر کا جو مقصود اصلی ہے وہ حاصل ہو، اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے. تو حج کے پانچ دن کہلاتے ہیں، آٹھ ذی الحجہ، نو ذی الحجہ، دس ذی الحجہ، گیارہ ذی الحجہ اور بارہ ذی الحجہ، یہ پانچ دن ہیں. جب آپ سات ذی الحجہ کا دن گزار لیں گے تو جو رات آئے گی وہ آٹھ ذی الحجہ کی رات ہوگی. اس رات میں یا اس سے پہلے پہلے منا جانے کی خواتین و حضرات تیاری کر لیں، اور جب آٹھ ذی الحجہ کی رات گزر جائے تو مرد حضرات بھی احرام باندھیں حج کے لیے اور خواتین بھی حج کا احرام باندھیں. اور حج کا احرام باندھنے سے پہلے وہی کام کرنے ہوں گے جو عمرے کا احرام باندھنے سے پہلے بیان کیے گئے، مثلا خط بنوا لیں، سر کے بال سنوار لیں، بغلوں کے بال زیر ناف بال صاف کر لیں، ناخن وغیرہ قطر لیں، غسل کر لیں. غسل کی ہمت نہ ہو، طاقت نہ ہو یا موقع نہ ہو تو کم از کم وضو کر لیں. اور مرد حضرات اپنے سلے ہوئے کپڑے اتار کر کے احرام کی دو چادریں پہن لیں، ایک تہمت کی جگہ تہمت کے طور پر اور ایک اوپر سے چادر کے طور پر اوڑھ لیں، سر ڈھک لیں، دونوں بازو ڈھک لیں. اور خواتین اپنے سلے ہوئے کپڑوں میں بدستور رہیں. اور مرد حضرات ہوائی چپل یا ایسی چپل پہن لیں جس میں پیر کی پشت کی جو ہڈی ہے وہ بالکل کھلی رہے. اور پھر مرد حضرات کو چاہیے کہ وہ احرام باندھنے کے لیے حرم شریف میں تشریف لے آئیں، مسجد الحرام میں آ جائیں اور اسی طرح داخل ہوں جو طریقہ ہے اس میں داخل ہونے کا جو آپ کے سامنے بیان کیا گیا ہے. اور بہتر تو یہ ہے کہ ایک طواف کر لیں، اور اگر وقت نہیں ہے یا ہمت نہیں ہے تو پہلے دو رکعت تحیت المسجد کی پڑھ لیں، پھر دو رکعت احرام باندھنے کی نیت سے ادا کر لیں. اگر طواف کریں تو طواف کا جو طریقہ ہے اسی طریقے سے طواف مکمل کر کے دوگانے طواف ادا کرنے کے بعد اور زمزم کا پانی پی کر دعا کر کے پھر دو رکعت نفل احرام کی نیت سے ادا کریں، جس میں پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی یا الکافرون اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ قل ھو اللہ پڑھیں تو بہتر ہے، ورنہ کوئی سی بھی سورت پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد اپنا سر کھول لیں اور سر کھولنے کے بعد حج کی نیت کریں کہ اللہ میں آپ کی رضا کے لیے حج کا احرام باندھتا ہوں یا حج کا ارادہ کرتا ہوں، آپ اسے قبول کر لیجئے، میرے لیے آسان کر دیجئے. اس کے بعد فوراً تین مرتبہ ہلکی آواز سے تلبیہ پڑھیں، اس کے بعد درود شریف پڑھیں، پھر یہ مشہور دعا اللہم انی اسألک رضواک والجنہ واعوذ بک من سخطک والنار مانگ لیں. یہ دعا اردو میں کر لیں گے، یا اللہ میں آپ سے آپ کی رضا اور جنت مانگتا ہوں، آپ سے آپ کی ناراضگی اور دوزخ سے پناہ مانگتا ہوں، یا اور کوئی دعا آپ کر لیں، آپ کو اختیار ہے. اس کے بعد اب آپ کا حج کا احرام بن گیا، اور خواتین یہی عمل اپنے گھر میں کر لیں. گھر میں وہ اسی طریقے سے نیت کر کے تلبیہ پڑھ کر حج کا احرام باندھ لیں. اس کے بعد پھر وہ کتابچہ کھول کر کے، خاص طور سے جو حج کے اندر ممنوع باتیں ہیں اور مکروہ باتیں ہیں، ان کو پڑھ لیں اور تازہ کر لیں. کیونکہ جس طرح عمرے کے احرام میں ممنوعات کا ارتکاب ناجائز ہے، مکروہات سے بچنا چاہیے. حج کے احرام میں بھی ممنوعات سے بچنا بے حد ضروری ہے، مکروہات سے ہی بچنا چاہیے. اور جائز و مباح باتوں کرنے میں کوئی حرج نہیں. تو حج کے اندر ممنوع باتوں سے بچنے کا بہت زیادہ اہتمام ضروری ہے. وہ سب ضروری ضروری باتیں حج و عمرے کی کتاب میں خواتین کے حج میں لکھی ہوئی ہیں، ان کو پڑھ لیں، تازہ کر لیں. پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں، اس وقت بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن ان کو یاد رکھیں، ان پر خاص طور سے خیال رکھیں کہ وہ احرام کی حالت میں ان کا ارتکاب نہ ہونے پائے، کیونکہ ان کے ارتکاب سے بعض مرتبہ دم بھی واجب ہو جاتا ہے اور حج بھی ناقص ہو جاتا ہے. پھر وہ قابل قبول، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہونے کے لائق نہیں رہتا. اس لیے بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہوگی. اور احرام باندھنے کے بعد اب وقفے وقفے سے اترتے چڑھتے آتے جاتے تلبیہ پڑھتے رہیں، اور جب پڑھیں تو تین مرتبہ پڑھیں، اور تین دفعہ کے بعد ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں. اس کے بعد پھر یہ دعا یا کوئی دوسری دعا کر لیں جو ابھی میں نے بیان کی. خواتین بالکل آہستہ آواز سے، کہ مردوں تک آواز نہ جائے، بالکل چپکے چپکے وہ تلبیہ پڑھتی رہیں، اور وہ بھی درود شریف پڑھ کر دعا کرتی رہیں. اور کوئی اور دوسری دعا بھی آپ چاہیں تو مانگ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. اور اب منا جانے کی تیاری ہوگی ان شاء اللہ تعالی. 8 تاریخ ہیں، فجر کے بعد پھر حاجی سب منا جانا شروع کر دیتے ہیں. آپ بھی اپنے انتظام کے مطابق منا روانہ ہوں گے. راستے میں بھی تلبیہ کثرت سے پڑھتے رہیں. جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ عمرے کا احرام باندھنے کے بعد بھی، ایسے حج کا احرام باندھنے کے بعد بھی سب سے افضل ذکر تلبیہ ہے. جتنا اس کو کثرت سے کیا جائے کم ہے. زیادہ سے زیادہ اس کا اہتمام کریں، زیادہ سے زیادہ اس کو پڑھیں. اور دوسری تسبیحات بھی، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، استغفر، درود شریف، راستے میں پڑھتے رہیں. بس ایک طریقہ کار سے بچنے کی ضرورت ہے. آپ نے دیکھا ہوگا یا سنا ہوگا کہ جب منا روانہ ہوتے ہیں یا منا سے عرفات روانہ ہوتے ہیں، تو بسوں کے اندر عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ کوئی ایک شخص بلند آواز سے تلبیہ پڑھتا ہے، اور اس کے جواب میں سب ایک ساتھ بلند آواز سے تلبیہ پڑھتے ہیں. اگر کبھی کبھار سکھانے کی غرض سے اگر کوئی اس طرح تلبیہ کہلوا دے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن تلبیہ پڑھنے کا یہ طریقہ نہیں ہے. اسی کو طریقہ سمجھنا، اور یہ سمجھنا ہے کہ بس یہی ایک طریقہ ہے، لہذا اس کے مطابق ہی تلبیہ پڑھنا، ورنہ کسی کو تلبیہ نہیں پڑھنا، یہ بات درست نہیں. اس سے بچنا چاہیے. یہ تو سکھانے کے لیے کبھی کبھار کوئی کر لے تو کر سکتا ہے، ورنہ اصل طریقہ یہ نہیں ہے. بلکہ بس میں بیٹھنے والے، پیدل چلنے والے، ویگنوں میں بیٹھ، سب اب انفرادی طور پر تلبیہ پڑھیں. اپنی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف رکھیں، اور زبان اور دل سے تلبیہ ادا کریں، اور ہلکی آواز سے ادا کریں. اس میں تو بڑی آواز بلند ہوتی ہے، زور شور سے وہ آواز سنائی دیتی، تو یہ اس سے بچنا چاہیے. اور اس طرح سے پھر آپ زور سے پہلے پہلے ان شاء اللہ تعالیٰ منا پہنچ جائیں گے. اب یہ منا میں پہنچ کر کے آپ کو 5 نمازیں وہاں ادا کرنی ہیں جو کہ مسنون ہیں، ایک ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر. اور یہ نمازیں جو وہاں پر مقیم ہو وہ 4 رکعت والی نمازیں دو دو پڑھے گا، ظہر کی دو، عصر کی دو، عشاء کی دو، اور جو مقیم ہوگا وہ چار چار پڑے گا. اور ظہر کی نماز اپنے وقت پر ادا کرنی چاہیے اور عصر کی نماز حنفیوں کو اپنے وقت کے مطابق پڑھنی چاہیے. ان دونوں نمازوں کو اپنے اپنے وقت میں پڑھنا چاہیے. مکہ مکرمہ میں تو مجبوری ہوتی ہے کہ وہاں اگر ہم حرم شریف میں جا کر کے ان کے وقت کے مطابق نماز نہ پڑھیں تو ہماری جماعت ہی نکل جائے گی، تو اس لیے وہاں تو گنجائش ہے. لیکن منا کے اندر تو کوئی مجبوری نہیں ہے، وہاں پر اپنی اپنی جماعتیں ہوتی ہیں. لہٰذا ایسی صورت میں اپنی جماعت کرنی ہو تو ظہر کی ظہر کے وقت میں اور عصر کی عصر کے وقت میں ادا کریں، یعنی غروب سے کوئی سوا گھنٹہ پہلے، ڈیڑھ گھنٹہ پہلے آپ عصر کی نماز پڑھیں. اس دوران آپ برابر عبادت میں، ذکر میں، تلاوت میں، تسبیح میں مشغول رہیں گے. یہ پانچ دن اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے ہیں، قرآن شریف کی تلاوت کرنے کے ہیں، توبہ استغفار کرنے کے لیے ہیں، اور تمام عبادتیں جس قدر بھی ہم سے انجام پا سکیں عبادت کرنے کے لیے ہیں، اور گناہوں سے بچنے کے لیے ہیں، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے ہیں، اور جو ارکان حج ہیں ان کے ادا کرنے کے لیے. اس طرح سے جب منا میں 9 تاریخ ہو جائے گی تو اب سب حاجی منا سے عرفات روانہ ہوں گے. بہتر یہ ہے کہ 9 تاریخ کے سورج نکلنے کے بعد روانہ ہوں، کسی مجبوری سے پہلے بھی چلے جائیں تو کوئی حرج نہیں. اور اب منا سے عرفات جاتے ہوئے بھی راستے میں برابر تلبیہ پڑھتے رہیں، اور کثرت سے تلبیہ پڑھتے رہیں، اور زوال سے پہلے یا زوال کے بعد جب میدان عرفات میں پہنچ جائیں تو وہاں جا کر کے اپنی ضروریات سے فارغ ہو جائیں، استنجا وغیرہ کرنا ہو وہ کر لیں. بہتر یہ کہ غسل کر لیں، اور وہاں پہ غسل کا بھی الحمدللہ جگہ جگہ انتظام ہوتا ہے اور کوئی خاص دشواری پیش نہیں آتی. لیکن غسل نہ کرے تو وضو کر لیں، اور کوشش کریں کہ زوال سے پہلے اگر پہنچ جائیں تو پہلے ہی کھانا وغیرہ کھا کے فارغ ہو جائیں. کچھ دیر آرام کرنا چاہیں تو وہ بھی آرام بھی کر لیں، کیونکہ وقوف عرفہ جو حج کا رکن اعظم ہے یہ شروع ہوگا زوال کے بعد. 9 تاریخ کے زوال کے بعد یہ شروع ہوگا، اور پھر مغرب تک سب لوگ میدان عرفات میں رہیں گے. تو زوال کے بعد سے لے کر سورج ڈوبنے تک کا جو یہ وقت ہے نہایت قیمتی وقت ہے. اس میں حج کا سب سے بڑا فرض وقوف عرفہ ادا ہوتا ہے، جس کے بڑے فضائل ہیں، بڑے فوائد ہیں، جو میرے کتاب سے دعائے عرفات کے اندر لکھے ہوئے ہیں. ان کو وہاں جا کے بھی پڑھ سکتے ہیں، پہلے ہی پڑھ لیجئے گا، اس وقت بھی پڑھ لیجئے گا انشاءاللہ تعالی. تو یہ لمحہ، اس کا ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے، یہ سارا وقت اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہنے میں اور ذکر کرنے میں، تلاوت کرنے میں، دعائیں مانگنے میں، توبہ استغفار کرنے میں، تلبیہ پڑھنے میں، اور اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی حاجتیں مانگنے کے لیے ہے. یہ سارا وقت اسی میں گزارنا ہے، نہ کسی سے لڑنا ہے، نہ کسی سے جھگڑنا ہے، نہ کسی سے باتیں کرنی ہے، نہ فضول وقت ضائع کرنا ہے، نہ کسی سے بحث و مباحثہ کرنا ہے. بس ہر حاجی مرد عورت کی اس وقت لو اللہ تعالیٰ سے لگی ہوئی ہونی چاہیے. اس لیے زوال سے پہلے کوئی پہنچ جائے تو زوال سے پہلے سب کاموں سے فارغ ہو جائے، اور جو ہی زوال ہو اس کو چاہیے کہ بس اذان ہو، اذان دی جائے، اور اذان دینے کے بعد ظہر کی نماز ادا کر لیں. یہاں بھی ظہر کو ظہر کے وقت میں، عصر کو عصر کے وقت میں پڑھنا ہوگا، کیونکہ خیموں کے اندر سب اپنی اپنی نمازیں پڑھتے ہیں، تو ان دونوں نمازوں کو جمع کرنے کی جو شرائط ہیں وہ خیموں کے اندر نہیں پائی جاتی، اس لیے یہاں پر سب الگ الگ اپنی اپنی جماعتوں سے نماز پڑھیں گے. لہذا وہاں پر اسی طریقے سے نمازیں ادا کریں گے. ایک بات بیان کرنے سے رہ گئی کہ منا کے اندر 9 تاریخ کو جو فجر کی نماز آپ پڑھیں گے تو وہیں سے تکبیر تشریق شروع کر دیں گے. تکبیر تشریق یہاں بھی وہاں بھی ہر سال 9 ذی الحجہ کی فجر سے ہر فرض نماز کے بعد ہر مرد عورت کے لیے تکبیر تشریق ایک مرتبہ کہنا واجب ہوتی ہے. تو یہاں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ 9 تاریخ سے لے کر 13 تاریخ کی عصر تک ہر مسجد میں ہر فرض نماز کے بعد تکبیر تشریق ایک مرتبہ پڑھی جاتی ہے. یہی تکبیر تشریق وہاں بھی ہے، لہذا منا میں جب 9 تاریخ کی فجر کی نماز ادا کریں گے تو وہاں پر بھی سلام پھیرتے سب سے پہلے تکبیر تشریق کہیں گے، پھر اس کے بعد پھر تلبیہ کہیں گے، اس کے بعد پھر تسبیحات پڑھ کے دعا کریں گے. اسی طرح عرفات میں جانے کے بعد اب ظہر کی نماز وہاں پر آئے گی، عصر کی نماز آئے گی، تو ان دونوں نمازوں میں بھی فرض نماز کے بعد تکبیر تشریق پڑھی جائے گی اور تلبیہ پڑھا جائے گا. تو سنتے ہی اذان دے کر ظہر کی نماز پڑھ لیں، سنتیں وغیرہ پڑھ کے فارغ ہو جائیں، اس کے بعد اب وقوف شروع کریں. ویسے بذات خود وقوف تو بس میدان عرفات میں ایک لمحہ ٹھہرنے سے ادا ہو جاتا ہے، لیکن ایک اس کا مستحب طریقہ ہے جو کتاب میں لکھا گیا، اسے خلاصہ میں عرض کر رہا ہوں کہ ظہر کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد قبلے کی طرف ہو جائیں اور کھڑے ہو کر وقوف کرنا افضل ہے، بیٹھ کر بھی جائز ہے، لیٹ کر بھی جائز ہے. تو جو نہ بیٹھ سکے نہ کھڑا ہو سکے تو وہ لیٹ جائے، اور جو بیٹھ سکے کھڑا نہ ہو سکے وہ بیٹھ جائے، اور جو کھڑا ہو سکتا ہو تو بہتر ہے کہ جتنی دیر وہ کھڑا ہو سکتا ہو کھڑا ہو جائے، اور جب تھک جائے تو وہی بیٹھ جائے، لیکن بہتر یہ کہ قبلہ رخ کھڑے ہو جائیں اور ہاتھ یوں کریں، اور یوں کر کے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد کریں اور الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. پھر تلبیہ پڑھیں، پھر درود شریف پڑھیں، پھر دعا کریں، اور پھر نیت کریں کہ یا اللہ میں آپ کی رضا کے لیے وقوف عرفہ کرتا ہوں، آپ اسے قبول کر لیجئے، میرے لیے آسان کر دیجئے، اور اس کے بعد پھر برابر تلبیہ پڑھتے رہیں. اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا اپنے گناہوں کی معافی مانگے. استغفر اللہ رب الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، 11 دفعہ پڑھ لیں اور دل سے پڑھیں، اور اس نیت سے پڑھیں کہ میں اپنے زندگی کے سارے گناہوں کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہا ہوں، اگلے بھی پچھلے بھی، چھوٹے بھی بڑے بھی، جان کر کیے ہوئے، بھول کر کیے ہوئے، علانیہ کیے ہوئے، چھپ کر کیے ہوئے، جتنے بھی قسم کے یا اللہ مجھ سے گناہ ہو گئے سب اپنی رحمت سے معاف فرما دیں. اس کے بعد پھر 100 مرتبہ نماز والا درود شریف پڑھ لیں، 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھ لیں، درمیان میں تلبیہ پڑھتے رہیں. پھر 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں، 100 مرتبہ سورہ اخلاص کے بعد پھر تلبیہ پڑھ لیں، تلبیہ پڑھنے کے بعد پھر دعائیں شروع کر دیں. یہ جو رسالہ آپ کو دیا گیا دعا عرفات، اس کے اندر میدان عرفات میں جو وقوف عرفہ کیا جائے گا اس کے فضائل اور آداب، اور ساتھ ہی وہ اعمال جو اس میدان میں کرنے چاہیے جن کا بڑا ثواب ہے وہ، اور پھر دعائیں اس کے اندر لکھی گئی ہیں. وہ دعائیں آپ کتاب ہاتھ میں لے لیں، خواتین بھی اپنے ہاتھ میں لے لیں، مردزاد بھی اپنے ہاتھ میں لے لیں، اس میں جو دعائیں لکھی ہوئی ہیں اس کو مانگتے رہیں اللہ تعالیٰ سے. تو اس میں اتنا الحمدللہ مواد جمع ہو گیا ہے کہ زوال سے لے کر غروب آفتاب تک الحمدللہ یہ کافی ہو جاتا ہے، یہ پورا وقت بھی آرام سے مشغول گزر جاتا ہے، اور دعا بھی مانگنے کا خوب موقع مل جاتا ہے، اور مغرب کا وقت بھی قریب آ جاتا ہے. ورنہ عام طور پر تو بس آدمی 2-4 نفل پڑھ کے اور 2-4 دعائیں پڑھ کے سوچتا اب میں کیا کروں، اس لیے کہ نہ ہمیں اتنا مانگنا آتا ہے نہ عبادت کا اتنا شوق و ذوق ہے کہ اپنے آپ کو برابر مشغول رکھیں. اس کا بہترین حل یہی ہے کہ اس کتاب ہی کے مطابق وقت کو گزار لیں. تو یہ کتاب اتنی ہے اور ایسی ہے کہ انشاءاللہ تعالی غروب تک کے لیے آپ کے واسطے کافی شافی ہے. اس میں دعائیں بھی ہیں، اس میں فضائل بھی ہیں، اس میں تسبیحات بھی ہیں، اور اس میں تلبیہ کی تلقین بھی ہے، ہر چیز اس میں الحمدللہ موجود ہے. اس طرح سے غروب تک اپنے آپ کو مشغول رکھیں، عصر کے بعد عصر کی نماز پڑھیں، عصر کے بعد وہی تکبیر تشریق پڑھیں، تلبیہ پڑھیں، اور اس کے بعد پھر عصر سے مغرب تک بطور خاص دعا میں مشغول رہیں. اور وقوف کے اندر ایک ادب یہ بھی ہے کہ کھلے میدان میں کھڑے ہوں، تو ظہر سے عصر تک تو ذرا گرمی ہوگی تو خیمے کے اندر رہیں، اور عصر کے بعد مغرب تک پھر موسم بہت ہی سہانا ہو جاتا ہے اور ہوا بھی ٹھنڈی ہو جاتی ہے، تو پھر کھلے میدان میں اگر موقع مل جائے تو وہاں بھی کھڑے ہو سکتے ہیں، نہ کھڑے ہو سکے تو بیٹھ جائیں، لیکن یہ وقت دعا میں گزاریں، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے میں گزاریں. اللہ جل شانہ کی رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے، اور یہ اتنا قیمتی وقت ہے کہ زندگی میں اس سے زیادہ قیمتی وقت پھر نہ ملے گا، اور معلوم نہیں دوبارہ پھر اس مقدس جگہ پر آنا نصیب ہوگا، یعنی کچھ پتہ نہیں. اس لیے اس وقت کی بہت ہی قدر کرنی چاہیے، اور غروب تک میدان عرفات میں رہنا واجب ہے. اس سے پہلے میدان عرفات سے نکلنا جائز نہیں ہے. اگر کوئی میدان عرفات کی حدود سے باہر مغرب ہونے سے پہلے پہلے نکل گیا اور واپس نہیں آیا تو اس کے بعد دم واجب ہو جائے گا. یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بعض لوگ مزدلفہ جلدی جانے کی وجہ سے عصر کے بعد ہی میدان عرفات سے روانہ ہو جاتے ہیں تاکہ وہ جلد سے جلد میدان مزدلفہ میں پہنچ جائیں. تو بھائی وہ واجب چھوڑ کے جانا کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے. اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آئے ہیں, حج ادا کرنے کے لیے آئے ہیں, اس کے سارے فرائض واجبات کو ادا کرنا ضروری ہے. بلا وجہ محض ذرا سی سہولت کے لیے اور ذرا سی آسانی کے لیے واجب کو چھوڑ دینا کوئی سمجھداری کی بات نہیں ہے, اور مغرب تک رہنا کوئی مشکل کام بھی نہیں ہے. اور جب یہ عبادت کا وقت ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف, اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی بارش کا وقت ہے, تو اسی لیے تو جا رہے ہیں وہاں پر ہم کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور مغفرتیں ہم حاصل کریں, نہیں ہے کہ واجب چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کو ناراض کریں, اس لیے تو نہیں جا رہے. اس لیے مغرب تک وہیں رہنا چاہیے, جب سورج ڈوب جائے اور مغرب کا وقت ہو جائے تو پھر بلا شبہ آپ سے مزدلفہ کی طرف روانہ ہو جائے. اب جب مغرب کا وقت ہو جائے گا تو یہاں مغرب کی نماز نہیں پڑھیں گے, بغیر مغرب کی نماز پڑھے یہاں سے مزدلفہ کی طرف روانہ ہو جائیں گے. اور مزدلفہ جب جائیں تو ہر حاجی کی اپنی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ اطمینان کر لے کہ مزدلفہ کی حدود میں وہ آ گیا ہے یا نہیں. اور سعودی حکومت نے ماشاءاللہ جگہ جگہ بڑے بڑے بورڈ لگائے ہوئے ہیں جن پر لکھا ہوتا ہے کہ یہاں سے مزدلفہ کی, یہاں سے عرفات کی حدود شروع ہو رہی ہیں, یہاں پر ختم ہو رہی ہیں, یہاں سے مزدلفہ کی حدود شروع ہو رہی ہیں, یہاں پر ختم ہو رہی ہیں. عربی میں بھی لکھا ہوا ہے, انگلش میں بھی لکھا ہوا ہے, اردو میں بھی لکھا ہوا ہے. تو جتنے بورڈ ہیں ان پر نظر رکھیں. یہ میں اس لیے یاد کر رہا ہوں کہ ہر سال بہت سے حاجی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ مزدلفہ کے اندر پہنچتے نہیں ہیں. بعض تو ٹریفک کے جام ہونے کی وجہ سے رہ جاتے ہیں, وہ تو ان کی مجبوری ہے. اس کا بھی حال یہ ہے کہ اگر بس وہاں پہنچنا مشکل, بس کا آگے چلنا مشکل ہو تو پیدل چلنے کی طاقت ہو تو پیدل ہی چل دینا چاہیے اور پیدل چل کے مزدلفہ کی حدود میں پہنچ جانا چاہیے. اور جو بیچارے معذور ہیں تو بھائی وہ تو معذور ہیں. اور بعض جو ہیں وہ بس وہ اس بات کا اطمینان نہیں کرتے کہ ہم مزدلفہ کی حدود میں چلے گئے, بس کسی نے کہہ دیا, بس والے نے کہہ دیا, ڈرائیور نے کہہ دیا بس مزدلفہ آ گیا, حالانکہ نہیں آیا. وہ اسی کی بات پر اطمینان کر کے بس وہ وہیں رات گزار دیتے ہیں, سویرے پتہ چلتا ہے کہ ارے ہم تو مزدلفہ سے باہر تھے, جس کے نتیجے میں ان کا وقوف مزدلفہ رہ جاتا ہے. مزدلفہ کی رات عبادت میں گزارنا اور مزدلفہ میں گزارنا یہ تو سنت ہے, لیکن فجر کے بعد ایک لمحہ مزدلفہ کے اندر گزارنا واجب ہے بلا عذر معتبر. اگر کوئی یہ واجب ترک کر دے گا تو اس کے بعد دم واجب ہو جائے گا. اس لیے اس بات کا بہت خیال رکھیں کہ جب آپ عرفات سے روانہ ہوں تو مزدلفے کی حدود میں اپنی آمد کو یقینی بنائیں, اچھی طرح پوچھ کر کے, دیکھ بھال کر, پڑھ کر اطمینان کر لیں کہ آپ مزدلفے کی حدود میں پہنچ گئے نہیں پہنچ گئے. جب آپ مزدلفے کی حدود میں پہنچ جائیں تو وہاں پہنچ کر کے وضو وغیرہ کر کے سب سے پہلے اذان دیں اور پھر اقامت کہہ کر پہلے مغرب کی نماز ادا کریں. اور مغرب کی نماز کا سلام پھیرنے کے بعد وہی تلبیہ, تکبیر تشریق اور تلبیہ کہیں, اور پھر کھڑے ہو کر کے بغیر اقامت کہے اب عشاء کے چار فرض یا دو فرض جیسے بھی ہوں وہ ادا کریں. ادا کرنے کے بعد پھر وہی تکبیر تشریق اور تلبیہ کہیں, دعا کریں, دعا سے فارغ ہونے کے بعد اب پہلے مغرب کی سنتیں ادا کریں, اس کے بعد پھر عشاء کی سنتیں وتر ادا کریں, اس کے بعد اب اگر آرام کی ضرورت ہو تو آرام کر لیں کیونکہ اس رات میں تھوڑی دیر آرام کرنا بھی سنت ہے. اور پھر یہ رات بھی عبادت کی رات ہے. بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہ رات شب قدر سے بھی افضل ہے, اس لیے اس رات میں بھی وہی عبادت ہے, ذکر ہے, تسبیح ہے, تلاوت ہے, وقفے وقفے سے تلبیہ کی کثرت ہے اور خوب دعائیں ہیں. اور اسی رات میں 10 تاریخ کے جمرہ عقبہ کی رمی کرنے کے لیے 7 کنکریاں لینا مستحب ہے, اور تینوں دن کی تینوں جمرات کی رمی کرنے کے لیے 70 کنکریاں لینا جائز ہے. اور کنکری اتنی موٹی ہونی چاہیے جیسے بڑا چھولا ہوتا ہے ہمارے یہاں کا, بڑا چنا, یا کھجور کی گٹھلی اس کے برابر ہونا چاہیے. اور کسی پتھر کو توڑ کر چھوٹی چھوٹی کنکریاں نہ بنائیں, یہ مکروہ ہے. اللہ پاک نے وہاں کنکریوں کا ایسا انتظام فرمایا ہے کہ ہر سال لاکھوں حاجی وہاں سے کنکریاں اٹھاتے ہیں, کسی سال کمی نہیں ہوتی. کوئی حاجی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہتا ہو کہ مزدلفہ میں نے کنکریاں تلاش کی مجھے نہیں ملی. تو اللہ پاک نے ایسا انتظام کیا ہوا ہے کہ جہاں مٹی ہٹاؤ چار کنکریاں مل جائیں گی, ذرا سی اور ہٹاؤ دو کنکریاں مل جائیں گی, ذرا سی دیر میں 70 ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالی. تو وہاں سے کنکریاں مزدلفہ سے 70 کنکریاں ہر حاجی مرد عورت اپنے لیے وہاں سے چن لے, اور چن کر کے ان کو دھو لے. دھو کر استعمال کرنا بہتر ہے, بغیر دھوئے بھی استعمال کرنا جائز ہے مگر دھو کر استعمال کرنا بہتر ہے. دھو کر کے اپنے پاس رکھیں اور وہ کنکریاں اپنے ساتھ لے جائیں مینا, تاکہ 10 اور 11 اور 12 تاریخ کو جو کنکریاں ماریں گے تو یہ کنکریاں وہاں پر استعمال کرنے کے لیے کام آئیں. اس کے بعد جب فجر کی اذان ہو جائے تو اندھیرے ہی میں, جب صبح صادق ہو جائے تو اندھیرے ہی میں اذان دے کر کے اندھیرے ہی میں فجر کی نماز پڑھنا مستحب ہے. ویسے تو حنفیوں کے یہاں سارے سال فجر کی نماز روشنی میں پڑھنا افضل ہے, لیکن مزدلفہ میں فجر کی نماز اندھیرے میں پڑھنا افضل ہے. فجر کی نماز پڑھ کر اسی طرح تلبیہ اور تکبیرۃ تشریق کہنے کے بعد اب صبح صادق کے بعد وقوف مزدلفہ جو کہ واجب ہے اس کا وقت شروع ہو جائے گا, اور یہ سورج نکلنے سے ذرا پہلے تک اس کا وقت ہے. اس وقت میں جو بھی مزدلفہ کی حدود میں پہنچ جائے گا اس کا واجب ادا ہو جائے گا, چاہے ایک سیکنڈ کے لیے پہنچ جائے. اور مستحب یہ ہے کہ جو بھی حاجی ہے وہ اپنا رخ قبلے کی طرف کر لے اور ہاتھ پھیلائے, اور ہاتھ پھیلا کر کے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے, تلبیہ پڑھے, اور پھر اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعا کرے, دروشی پڑھے اور تسبیحات پڑھتا رہے, اور نیت بھی کر لے کہ میں وقوف مزدلفہ ادا کرتا ہوں. البتہ یہ وقوف بچوں پر اور بہت ہی زیادہ بوڑھے آدمیوں کے اوپر, عورتوں پر اور ایسے بیماروں پر جو بہت زیادہ بیمار ہوں ان پر یہ واجب نہیں ہے. اگر وہ یہ وقوف چھوڑ دیں اور رات ہی کو مزدلفے سے منا چلے جائیں تو جائز ہے, لیکن باقی حاجیوں کے لیے بہرحال واجب ہے. اس طرح سے جب سورج نکلنے میں تھوڑی سی دیر رہ جائے تو پھر آپ مزدلفہ سے منا کے لیے روانہ ہو جائیں, اور پھر آپ یہ دستاری ہو جائے گی اور آپ منا پہنچ جائیں ان شاء اللہ تعالیٰ, اپنے خیموں میں پہنچ جائیں گے. اب یہ حج کا تیسرا دن ہو جائے گا, 10واں دن, اور یہ دن بڑا مصروف دن ہے. اس میں بعض کام تو ایسے ہیں جو اسی دن ضروری ہیں, اور بعض کام ایسے ہیں جو اس دن بھی ہو سکتے ہیں, دوسرے دن بھی ہو سکتے ہیں, تیسرے دن بھی ہو سکتے ہیں. ان میں تین میں ترتیب ضروری ہے, ایک میں ترتیب سنت ہے. تین کام جن میں ترتیب ضروری ہوئے ہیں, سب سے پہلے جمرہ عقبہ کی رمی کرنا, نمبر 2 قربانی کرنا, نمبر 3 سر منڈانا, اور خواتین کا اپنے سر کے بالوں کو کترنا. یہ تین واجب ہیں اور ترتیب وار ان کا ادا کرنا واجب ہے. بلا عذر معتبر ان کو خلاف ترتیب ادا کرنا جائز نہیں ہے, ورنہ دم واجب ہو سکتا ہے. لیکن جمرہ عقبہ کی رمی تو اسی دن ضروری ہے, قربانی آج ہی ضروری نہیں ہے, کیونکہ سب کو معلوم ہے قربانی کے 3 دن ہیں, 10 11 12 تین دن ہیں قربانی کے. اور اسی طرح سر منڈانا قربانی کے بعد ہی ہوگا, اس سے پہلے نہیں ہوگا. اگر کسی نے 11 تاریخ کو قربانی کی تو اب اس کا سر منڈے گا, اور خاتون ہے تو اس کے بال کترے جائیں گے. تیسرے دن قربانی کی تو تیسرے دن سر منڈایا جائے گا, اور یہ ہوگا. اس لیے پہلے دن صرف جمرہ عقبہ کی رمی ضروری ہے. لہذا منا پہنچ کر کے جس کو جب سہولت ہو, پہلے تو عام طور پر رات میں بہت زیادہ سہولت ہوتی تھی, جب سے ان جمرات میں توسیع ہوئی ہے الحمدللہ کنکری مارنے میں بہت سہولت ہو گئی ہے. اور پہلے جو دوپہر میں بہت بڑا مسئلہ ہوتا تھا کنکری مارنے کا, اور وہ آسان نہیں ہوتا تھا بلکہ جان لیوا ہوتا تھا, وہ الحمدللہ جان لیوا نہیں رہا بلکہ راحت بخش ہو گیا. اب دوپہر میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اور شام میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, تو بہتر ہے کہ شام سے پہلے پہلے کنکری مار لیں. لیکن اگر خدا نہ خواستہ یا اتفاقی طور پر رش ہو تو پھر بعد میں بھی کر سکتے ہیں. اس کا وقت بہت لمبا ہے. 10 تاریخ کی صبح صادق سے رات گزار کر کے بھی صبح صادق تک اس کا وقت ہے. رات میں بھی کنکری بآسانی ماری جا سکتی ہے اور بڑی بڑی سہولت سے ماری. خواتین کے لیے تو رات میں افضل ہے, مردوں کے لیے دن میں افضل ہے. لہذا اپنی اپنی سہولت سے بہرحال کنکری مارے. کنکری مارنے کا طریقہ یہ ہے کہ 7 کنکریوں کے بجائے اپنے ساتھ 10 کنکریاں لے جائیں, تاکہ اگر کوئی کنکری ادھر ادھر گر جائے تو وقت پر پھر تلاش کرنا کی پریشانی نہ ہو. اور جو سب سے جمرہ عقبہ سب سے بڑا جمرہ کہلاتا ہے, جس کو اردو میں بڑا شیطان کہتے ہیں, عربی میں اس کا نام جمرہ عقبہ ہے. وہاں جائیں اور وہاں پر ایک ایسی سی دیوار بنی ہوئی ہے بہت بڑی ساری, اور اس کے ارد گرد کشتی نما دیوار ہے تاکہ کوئی کنکری مارے تو لڑک کر اندر چلی جائے. اندر وہ چھوٹا جو پرانا جمرہ آپ نے فوٹوؤں میں دیکھا ہوگا یا حاجیوں نے دیکھا ہوگا, ایک ستون ہوتا تھا اور اس کے ارد گرد گول گھیرا ہوتا تھا, وہ اب بھی موجود ہے, وہ نیچے موجود ہے. لہذا مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ بیچ میں جا کر کے آپ کھڑے ہوں اس دیوار کے بیچ میں, اور پھر آپ اس حلقے میں جو اس کے ارد گرد ہے کنکری ڈال دیں, بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے کنکری مار دیں. ہر دفعہ کنکری اس طریقے سے بسم اللہ اللہ اکبر, بسم اللہ اللہ اکبر, بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے آپ کنکری ماریں. اور وہ دعا جو کتاب میں لکھی ہے اگر یاد ہو یا کتاب میں دیکھ کر پڑھ لیں تو بہتر ہے, کہ بسم اللہ اللہ اکبر رغمن للشیطان ورزن للرحمن, رغمن للشیطان, یا اللہ یہ کنکری میں شیطان کو ذلیل کرنے کے لیے اور رحمان کو راضی کرنے کے لیے مار رہا ہوں. اللہم اجعل حجاً مبرورن وسعیاً مشکوراً وذنباً مغفوراً, اے اللہ میرے حج کو مقبول فرما لیا. اللہم اجعل حجاً مبروراً, اللہ میرے حج کو مبرور بنا دیجئے. وسعیاً مشکوراً, اور میری سعی اور کوشش کو قبول فرما لیجئے. وذنباً مغفوراً, اور میرے گناہ کی مغفرت فرما دیجئے. یہ دعا کتاب میں بھی لکھی ہوئی ہے, پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیں, ورنہ خالی بسم اللہ اللہ ہوا پڑھنا بھی کافی. اس طرح سے یہ 7 کنکریاں آپ اس کو مار دیں. اس کے بعد پھر دعا نہیں, آج کے دن کنکریاں مارنے کے بعد دعا نہیں کرنی, بلکہ یہیں سے واپس اپنے قیام گاہ پر آ جانا ہے, اور آ کر کے پھر شام تک یاد الہی میں مشغول ہونا ہے. اور اگر آپ چاہیں تو اپنی قربانی کر لیں. قربانی کا منا میں کرنا سنت ہے, اور حدود حرم میں کہیں بھی آپ قربانی کر لیں گے قربانی ادا ہو جائے گی اور واجب ادا ہو جائے گا, اور مکہ مکرمہ کے اندر بھی جائز ہے. اور آج کل تو الحمدللہ موبائل کی نعمت اتنی ارزاں اور آسان ہے کہ برابر حاجی کے موبائل پہ رابطہ رہتا ہے, اس کے ساتھ ہی قربان گاہ میں ہوتے ہیں اور وہ کنکری مار رہا ہوتا ہے. جیسے کنکری سے فارغ ہوتا ہے تو موبائل پر آرڈر دے دیتا ہے کہ میری قربانی کر دو, ادھر وہ قربانی ہو جاتی ہے, پھر اس کو اطلاع مل جاتی ہے, سر منڈوا لیتا ہے, آن کی آن میں 3 واجب ادا ہو جاتے ہیں ماشاءاللہ. تو بہرحال قربانی 10ویں دن افضل ہے, 2رے 3رے دن بھی جائز ہے. اپنی قربانی کر لیں, اور قربانی کرنے کے بعد جب اطمینان ہو جائے کہ میری قربانی ہو گئی تو اس کے بعد پھر آپ اپنا سر منڈوا لیں, اور اگر بال بڑھیں تو کم از کم 1.25 انچ بال سارے سر کے کتروا لیں, اور کتروا کے فارغ ہو جائیں. خواتین اپنے سر کے بالوں میں سے کم جو سارے سر کے بالوں میں سے 1 انگلی کے پورے سے تھوڑے سے زیادہ وہی 1.25 انچ بال کتر لیں, اور اس بات کا وہ اچھی طرح اطمینان کر لیں کہ ان کے کم از کم چوتھائی سر کے بال, کم از کم چوتھائی سر کے بال کترنے میں آ گئے ہیں, کیونکہ کم از کم اتنا تو واجب ہے. اس سے کم میں تو وہ احرام سے باہر نہیں آ سکیں گی اور احرام نہیں کھل سکے گا. کم از کم چوتھائی سر کے بال کترنا واجب ہے, سارے سر کے بال کترنا سنت ہے. اس طرح سے وہ اپنے بال کتر لیں, تو وہ بھی جب کترے جب انہیں قربانی ہو جائے, اور حاجی بھی جب کترے یا سر منڈائے جب ان کی قربانی ہو جائے اور ان کو علم ہو جائے کہ ہماری قربانی ہو گئی ہے, اس کے بعد اپنے سر کے بال کتروا لیں. اور جب بال کتر جائیں گے تو بس اب ایک فرض رہ گیا, طواف زیارت, جو 10 تاریخ کو بھی ہو سکتا ہے, 11 کو بھی ہو سکتا ہے, 12 کو بھی ہو سکتا ہے, 3 دن اس کا وقت ہے. تو پہلے دن کرنا افضل ہے, لیکن پہلے دن ابھی طواف میں بہت رش ہوتا ہے, اس لیے میں اس کا مشورہ نہیں دوں گا کہ پہلے دن طواف کریں, کیونکہ اس میں بہت سخت تکلیف ہوتی ہے خواتین و حضرات کو جو پہلے دن کرتے ہیں, تو اپنے آپ کو بلا وجہ سخت تکلیف میں ڈالنا کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جب شریعت نے اس کا وہ 3 دن رکھا ہے تو ہم اس سہولت سے فائدہ اٹھائیں. عام طور پر 11 تاریخ ان دوسرے دن گزار کر 10 اور 11 کا دن گزار کر کے اگر رات میں جائیں تو عام طور پر طواف نہایت آسانی سے ہوتا ہے، کہ بس 2-4 ہزار آدمی طواف میں ہوتے ہیں اور آدمیوں کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی، بڑے سکون سے بڑے اطمینان سے طواف زیارت ادا ہوتا ہے، تو اس سہولت سے فائدہ اٹھانا چاہیے، کیونکہ یہ تو حج کا بڑا فرض ہے، یہ حج میں دو ہی تو فرض ہیں، ایک وقوف عرفہ اور دوسرے طواف زیارت، یہ دو ہی فرض ہیں، تو ہر فرض کو ہر واجب کو بڑے آرام اور سکون اور توجہ سے ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک بات رہ گئی کہ جب جمرہ عقبہ کی آپ رمی کریں گے تو تلبیہ اس وقت بند ہو جائے گا، آپ کا جمرہ عقبہ کی رمی کرتے ہی آپ کا تلبیہ بند ہو جائے گا، عمرے کے اندر جب آپ بیت اللہ کا طواف شروع کریں گے تو آپ کا تلبیہ بند ہو جائے گا۔ یہ دو باتیں رہ گئی تھیں وہ میں نے اب بیان کر دی۔ تو بہرحال طواف زیارت جب کرنے کے لیے جائیں، 10 تاریخ کو جائیں یا 11 کو جائیں، جب جائیں تو طواف کا طریقہ وہی ہے جو عمرے کے طریقے کا ہے، کہ اسی طریقے سے بڑے آداب کے ساتھ مسجد میں داخل ہوں، بیت اللہ پہ نظر پڑے تو ایک طرف کھڑے ہو کر کے دعا کریں، اور پھر جب آپ حج اسود کے قریب پہنچ جائیں تو اگر حالت احرام میں یعنی آپ نے ابھی تک قربانی نہیں کی اور سر نہیں منڈوایا، احرام باقی ہے، تو پھر حالت احرام میں جب آپ طواف کریں گے تو اجتباء بھی کریں گے، یعنی دایاں کندھا کھول لیں گے طواف شروع کرنے سے پہلے، اور طواف کے 3 چکروں میں رمل بھی کریں گے، اور اگر آپ نے 10 تاریخ کو قربانی بھی کر لی یا 11 تاریخ کو آپ نے قربانی بھی کر لی اور سر بھی منڈوا لیا اور احرام اتار دیا، سلے ہوئے کپڑے پہن لیے، اس حالت میں طواف زیارت کرنے کے لیے آپ تشریف لا رہے ہیں، تو پھر ایسی صورت میں نہ اجتباء ہوگا کیونکہ احرام ہی نہیں، نہ رمل ہوگا اس کے اندر، بس پھر بغیر رمل اور بغیر اجتباء کے آپ عام معمول کے مطابق آپ طواف کریں گے، اور طواف کا وہی طریقہ جو میں نے پہلے بیان کیا ہے، اس سے فارغ ہونے کے بعد پھر آپ صحیح کا استلام کریں گے یا اس کا اشارہ کریں گے، استلام کا اشارہ کر کے پھر صفا مروہ کے درمیان اسی طرح صحیح کریں گے جیسے عمرے میں کرتے ہیں، اور جب آپ کی صحیح مروے پہ جا کے ختم ہو جائے گی تو پھر آپ کا یہ فرض ادا ہو جائے گا، دو فرض سے حج کے دونوں ادا ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس کے بعد پھر آپ واپس منا آ جائیں، اور منا آنے کے بعد یہ بھی یاد رکھیے کہ مکہ مکرمہ طواف زیارت کرنے کے جانے کے بعد اگر آپ اپنے گھر جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، گھر میں جا کر تھوڑی دیر آرام کرنا چاہیں، کوئی کھانا پینا چاہیں یا کوئی کام کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ رات واپس منا میں آ کے گزاریں، منا ہی میں رات گزارنا جو ہے وہ سنت ہے، اور منا میں آنے کے بعد اب آپ جو باقی دن ہیں یہ سب عبادت کے ہیں، سب ذکر کے ہیں۔ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اکثر لوگ بس جب پہلا دن گزار لیتے ہیں تو بس پھر سمجھتے ہیں بس اب ہم فارغ ہو گئے، اب بس بس باتیں کرنا ہے، ادھر ادھر گھومنا پھرنا اور کھانا پینا، بس باقی اوقات اسی میں گزارتے ہیں، پھر سب عبادت وغیرہ بھول جاتے ہیں، بس پھر ذکر تسبیح تلاوت سب بھول جاتے ہیں، بس کہ حج ہو گیا حج ہو گیا، ایک دوسرے کو مبارکباد دینا شروع کر دیتے ہیں، مبارکباد دینا تو صحیح ہے لیکن یہ سمجھنا کہ بس اب ہم فارغ ہو گئے اب ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، یہ مناسب نہیں، یہ بڑی ناسمجھی کی بات ہے۔ یہ 5 دن میں نے جیسے عرض کیا شروع میں کہ پانچوں کے دن جو ہیں یہ خاص عبادت کے ہیں، یاد الہی کے ہیں، ذکر الہی کے ہیں، اور اب کچھ جو ارکان تھوڑے بہت رہ گئے ان کو ادا کرنے کے، اب باقی دنوں کے اندر صرف 10-11 تاریخ کو 3 جمرات کی کنکری مارنا ہے، 12 تاریخ کو بھی 3 جمرات کی کنکری مارنا ہے، بس یہ 2 کام واجب ہیں جو حج سے متعلق ہیں، باقی تو عبادت ہی عبادت ہے، نمازیں ہیں، نوافل ہیں، تسبیحات ہیں، تلاوت ہیں اور ذکر ہے، بس یہ دعائیں ہیں بس، تو ان کو انہی کاموں میں گزارنا چاہیے، اسی کاموں کے لیے ہم یہاں سے تیار ہو کر جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ تو خیر اب واپس منا آ جائیں، اور منا آنے کے بعد اب الحمدللہ طواف زیارت بھی ادا ہو گیا، قربانی بھی ادا ہو گئی، حلق اور قصر بھی ہو گیا، جمرہ رقبہ کی رمی بھی ہو گئی، اب چوتھا دن جو ہے وہ 11 تاریخ ہے، حج کا چوتھا دن جو ہے وہ 11 ذی الحجہ ہے، اب 11 ذی الحجہ کو زوال کے بعد 3 جمرات کنکری مارنی ہے، زوال کے بعد کنکری مارنی ہے، زوال سے پہلے 11 اور 12 تاریخ کو زوال سے پہلے نہیں کنکری نہیں مار سکتے، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہاں باقاعدہ ایک مہم ہوتی ہے، اور لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ بس وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، جب چاہو جس وقت چاہو کنکری مار لو، سب ادا ہو جاتا ہے، یہ اور وہ ہے، آپ کسی کی باتوں میں نہ آئیں، جیسے یہاں بھی وقت سے پہلے نماز نہیں ہو سکتی، چاہے کوئی 1000 مرتبہ کہہ دے، ایسی وہاں پر بھی زوال سے پہلے رمی کا وقت نہیں ہے. 11 کا اور 12 کا، 10 کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، 11 اور 12 کی بات کر رہا ہوں. 11 اور 12 تاریخ کی جو رمی کا وقت ہے وہ ہے زوال کے بعد صبح صادق تک، لہذا جس وقت چاہیں زوال کے بعد اسی وقت ماریں، رات میں ماریں، کنکری مار سکتے ہیں. اس طریقے سے تینوں جمرات کو رمی کی جائے گی. اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے 7 کنکریاں جمرہ اولا پہ جا کے ماری جائیں گی، بس بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے کنکری 7 ماریں گے اس کے الگ الگ کر کے. پھر اس کے بعد آگے، اس کے بعد پھر تھوڑا سا آگے ہوگا قبلے کی طرف منہ کر کے دعا مانگی جائے گی، اور اس وقت دعا قبول ہوتی ہے. دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مانگیں، اور جو حضور نے دعائیں مانگی ہیں وہ مانگ لیں، اس طرح سے جو دل چاہے مانگ لیں وہاں پہ دعا وہاں مانگی. اس کے بعد پھر جمرہ وسطی، درمیانہ جمرہ، اس کے پاس جائیں اور 7 کنکریاں اس کے ماریں، اور مار کر اس سے بھی ذرا سا آگے بڑھ کر قبلے کی طرف منہ کر کے دعا کے لیے کھڑے ہو جائیں، اور پھر آگے جمرہ آقوا ہے اس کے پاس جائیں اور 7 کنکریاں اس کے ماریں. اس کے بعد دعا نہیں مانگی جائے گی، بغیر دعا مانگے پھر واپس آ جائیں گے آپ انشاءاللہ. رمی کے سلسلے میں دو باتیں سمجھنے کی ضرورت ہے، رمی کے سلسلے میں دو باتیں سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ یہ کہ جو بھی حاجی ہے، مرد ہو یا عورت، خود جا کر کے اپنی کنکری مارنا واجب ہے، بلا عذر معتبر کسی دوسرے سے کنکری لگوانا جائز نہیں ہے. اگر کوئی لگوائے گا تو اس کی کنکری ادا نہیں ہوگی اور دم واجب ہو جائے گا اس کے اوپر. ہاں جو معذور ہو، بیمار ہو، عذر شرعی اس کو لائق ہو، اور وہ یہ ہے کوئی اتنا بیمار ہو کہ کھڑے ہو کے نماز پڑھنے پہ قادر نہیں ہے، بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے یا لیٹ کے نماز پڑھ رہا ہے، کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کی اس میں طاقت نہیں ہے، اس قدر بیمار ہے وہ، تو بلا شبہ وہ معذور ہے. اس وہ معذور جو ہے اس کے ذمے خود جا کر کنکری مارنا واجب نہیں ہے، وہ اپنی طرف سے کسی اور کے ذریعے کنکری لگوا سکتا ہے، دوسرا اس کی طرف سے جائے کنکری مار سکتا ہے، اسے کنکری ادا ہو جائے گی. ایک بات تو یہ ضروری ہے. لہذا خواتین بھی جو بیمار نہ ہوں اور معذور نہ ہوں، ان کو خود جا کر کنکری مارنا چاہیے، اکثر عورتوں کی طرف سے، اور غیر معذور لوگوں کی طرف سے، ذرا سا کوئی کمزور ہے، ذرا سا کوئی بوڑھا ہے، ذرا سا وہ چلنے پھرنے میں تکلیف ہے لیکن جا سکتا ہے، اس کی طرف سے بھی بھائی آپ رہنے دیں، ہم خود ہی آپ کی طرف سے کنکری مار دیں گے. بہت ہوتا ہے وہاں پہ یہ کثرت سے، تو بھائی اس غلطی سے پرہیز کریں، اس غلطی میں مبتلا نہ ہو، اپنا اپنا واجب خود جا کر کے ادا کریں. اور جو معذور ہو اس کی طرف سے یہ بات سمجھنے کی، دوسری بات کہ جو معذور ہو اور بلا شبہ اس کو دوسرے کے ذریعے اپنی کنکری لگوانا جائز ہو، تو اس کی طرف سے حکم آنا ضروری ہے. یعنی جو معذور ہو وہ کسی دوسرے سے کہے کہ تم میری طرف سے جاؤ اور میری کنکری مار کے آؤ، اپنی بھی مار دینا، میری بھی کنکری مار دینا، اس کا حکم دینا بھی ضروری ہے. اگر اس نے کوئی حکم نہیں دیا، مثلا بیمار آدمی ہے، کوئی معذور آدمی ہے اور وہ کنکری مارنے کے لیے جا نہیں سکتا، اب نہ اس نے کسی سے کہا، اس کے ساتھی نے سوچا کہ بھئی ہم جا رہے ہیں، لاؤ ہم بھی اس کی بھی مار لیتے ہیں، یا کسی اور طریقے سے وہ جمرے پہنچے اپنی کنکری مارنے کی، یاد ہے ارے بھئی وہ فلاں ہمارے ساتھی تو بیمار ہے، لاؤ اس کی بھی ہم مار دیتے ہیں تاکہ اس کو بیچاروں کو آنے کی زحمت نہ ہو. اب مریض نے نہیں کہا میری طرف سے کنکری مارنا مار دینا، اس نے نہیں، تو اس طرح سے کوئی اس کے حکم کے بغیر اگر کنکری مارے گا تو اس کی کنکری ادا نہیں ہوگی. کنکری ادا ہونے کے لیے ضروری ہے کہ جو کنکری مارے وہ اس کا قائم مقام ہو. قائم مقام بنتا ہے حکم دینے سے، بغیر حکم دیے خود بخود دوسرے سے قائم مقام نہیں بنے گا، جب نہیں بنے گا تو کنکری بھی اس کی طرف سے ادا نہیں ہوگی اور اس طرح سے اس کا واجب رہ جائے گا. اس لیے کنکری مارنے میں اس بات کا خیال رکھیں کہ جو بیمار نہ ہو وہ خود کنکری مارے، مرد ہو یا عورت، اور جو بیمار ہو وہ باقاعدہ کسی کو حکم دے کہ تم میری طرف سے جاؤ اور میری طرف سے جہاں تم اپنی کنکری ادا کرو میری بھی ادا کر دینا، اپنی کنکری مارو میری کنکری بھی مار دینا. اس طرح سے 11 تاریخ کو یہ عمل ہے، پھر 12 تاریخ کو جو حج کا 5واں دن ہے، پھر اس دن بھی تینوں جمرات کو کنکری مارنی ہے، اور کنکری مارنے کے بعد بس پھر اس کے بعد مینا جانا ہے. بہتر یہ کہ 12 تاریخ کا سورج ڈوبنے سے پہلے آپ مینا کی حدود سے باہر ہو جائیں، مکہ مکرمہ پہنچ جائیں یا عزیزیہ پہنچ جائیں، اور اگر مینا کے اندر سورج ڈوب گیا تو پھر بھی مینا سے نکلنا جائز ہے مگر مکروہ ہے. اب ٹریفک کے جام ہونے کی وجہ سے اگر کوئی عذر پیش آ جائے تو انشاءاللہ تو امید ہے کہ رات بھی نہیں ہوگی، لیکن بہرحال اس کے ذمے 13 تاریخ کی رمی واجب نہیں ہوتی رات کو نکلنے سے، بس رات میں نکلنا مینا سے مکروہ ہے. ہاں جس آدمی کی 13 تاریخ کی رات بھی مینا میں پوری ہو گئی، صبح شادی ہو گئی، 13 تاریخ کی صبح ہو گئی، تو پھر 13 تاریخ کی کنکری بھی اس کے ذمے واجب ہو جائے گی. اور اگر 13 تاریخ کی صبح شادی سے پہلے پہلے حاجی مکہ مکرمہ چھوڑ کر کے وہ مینا چھوڑ کر کے مکہ مکرمہ پہنچ گیا تو پھر ایسی صورت میں اس کے اوپر 13 تاریخ کی کنکری واجب نہیں ہوگی. اس کے بعد اب مکہ مکرمہ میں آنے کے بعد پھر آپ رہیں اور جتنے دن بھی رہنے اسے قدر کریں، اس لیے کہ مکہ مکرمہ میں ہر نیکی 1 لاکھ کے برابر ہے اور اس کا بڑا اجر ہے، اس کا بڑا ثواب ہے، جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے. جتنا وقت بھی ہو بس وہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں حرم شریف میں نمازیں باجماعت ادا کرنے میں، تلاوت کرنے میں، تسبیحات پڑھنے میں گزاریں. اس کے بعد پھر حاجی کو عام طور پر مدینہ منورہ کی سعادت نصیب ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار نصیب فرمائے. جب مکہ مکرمہ جب مدینہ منورہ روانگی ہو تو وہاں پر کسی قسم کے احرام کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، بس یہ ہے کہ دو باتوں کا بطور خاص اہتمام کیا جائے. ایک، سنتوں پر عمل کرنے کا بڑا اہتمام کیا جائے، وہ تو میں سمجھتا ہوں یہیں سے شروع کر دینا چاہیے. اس کی ضرورت مکہ مکرمہ میں بھی ہے، اس کی ضرورت مدینہ منورہ میں، اس کی ضرورت ساری زندگی. اور اس کے لیے ایک کتاب ہے علیکم سنتی، وہ لے لیں اور اس میں روزمرہ کی ضروری ضروری سنتیں لکھی ہوئی ہیں، ان کو اپنے معمول میں لے لیں. اگر معمول میں نہ لیا ہو تو بھائی مدینہ منورہ جانے سے پہلے پہلے ضرور ان سنتوں کو اپنے عمل میں لے لیں اور ساتھ ساتھ درود شریف کثرت سے پڑھنا شروع کر دیں. اس لیے کہ یہ دو تحفے ہیں جن کو لے کر کے آپ وہاں پہنچیں گے تو آپ کی حاضری زیادہ سے زیادہ انشاءاللہ تعالی مقبول ہوگی. اور راستے میں بھی درود شریف پڑھتے رہیں، اور جب مدینہ منورہ کے قریب پہنچے تو اور مسجد مدینہ منورہ کی آبادی نظر آئے تو پھر اور دل و جان سے درود شریف پڑھنا شروع کر دیں. اور عام طور پر مسجد نبوی کی دور سے زیارت ہو جاتی ہے اور کبھی کبھی گنبد خضرہ کی جھلک بھی نظر آ جاتی ہے تو پھر دل و جان سے درود شریف پڑھیں اور اللہ تعالیٰ شکر ادا کرے کہ اللہ آپ نے کتنی بڑی سعادت عطا فرما دی کہ آقا نامدار سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک شہر میں آپ نے حاضری عطا فرما دی اور آپ کی اس مبارک مسجد کی زیارت نصیب فرما دی. اور روزہ جس کے گنبد کو دیکھنے کی بھی ہماری آنکھیں لائق نہیں ہیں، آج اللہ پاک آپ نے اپنی مہربانی سے اس کے بھی دیکھنے کی توفیق عطا فرما دی اور درود شریف پڑھتے ہوئے اپنے آرام گاہ میں پہنچ جائیں اور وہاں جا کر کے آرام کی ضرورت ہو آرام کر لیں، اور جب سلام پیش کرنے کا ارادہ ہو، مسجد نبوی میں حاضری کا ارادہ ہو تو غسل کر لیں اور اپنے جو بہتر سے بہتر کپڑے موجود ہوں انہیں پہن لیں اور بالوں میں کنگھا کر لیں، خوشبو لگا لیں، عورتیں وہی نہ پھیلنے والی خوشبو لگائے اور مرد حضرات ایسی خوشبو لگا لیں جو مہکنے والی ہو، دھبے والی نہ ہو، خوشبو لگائے اور راستے میں کچھ نفلی صدقہ دیتے ہوئے کوشش کریں کہ باب جبریل سے مسجد نبوی میں داخل ہوں، اور اگر باب جبریل سے داخل نہ ہو تو کوشش کریں باب السلام سے داخل ہوں، ورنہ جس دروازے سے آپ کو سہولت ہو اور آسانی ہو اسی دروازے سے سنت کے مطابق مسجد میں داخل ہوں، اعتکاف کی نیت کر لیں تو اچھا ہے. اس کے بعد پھر بہتر ہے کہ ریاض الجنہ میں آ جائے. ریاض الجنہ حضور کے روضہ اقدس اور آپ کے منبر کے درمیان کی جگہ کا نام ہے، اور یہ مسجد کا دل ہے یہ، اور بہت ہی خاص الخاص جگہ ہے، اور یہیں پر وہ اصل مسجد نبوی ہے جو حضور کے زمانے میں تھی، اور یہیں حضور کے نماز پڑھانے کی جگہ ہے، یہیں حضور کے اس منبر کی جگہ ہے جس پر کھڑے ہو کر کے آپ خطبہ دیا کرتے تھے، اور یہیں پر وہ تمام ستون ہائے رحمت ہیں جن کے بڑے بڑے فضائل ہیں جو کتاب فضائل حج میں آپ انشاءاللہ پڑھیں گے. اس میں اگر آ سکیں تو بہت اچھا ہے، یہاں آ کر کے 2 رکعت شکرانے کے پڑھیں اگر مکروہ وقت نہ ہو، اور 2 رکعت اپنے زندگی بھر گناہوں کی معافی کے لیے پڑھ لیں تو بہتر ہے، ضروری نہیں ہے. اور 2 رکعت یہاں نفل پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ آپ کا شکر ہے، آپ کا احسان ہے کہ آپ نے مجھے مدینہ منورہ میں، مسجد نبوی میں، ریاض الجنہ میں پہنچا دیا. اگر ریاض الجنہ میں جگہ نہ ملے تو جہاں بھی جگہ ملے وہیں آپ 2 نفل ادا کر لیں، اور اگر مکروہ وقت ہو تو نفل ادا نہ کریں، ویسے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر ادا کریں، اور شکر ادا کرنے کے بعد دعا کریں کہ یا اللہ میں اپنے آقا سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت اقدس میں سلام پیش کرنے کے لیے جا رہا ہوں، میرا چہرہ تو اس لائق نہیں ہے، میرا منہ تو اس قابل نہیں ہے کہ میں سلام پیش کروں، میں نے بڑی کوتاہیاں کی ہیں، بڑی غلطیاں کی ہیں، مگر یا اللہ آپ ہی کا سہارا رہا ہے، آپ میری مدد فرمائیے اور مجھے حضور کی خدمت میں ادب کے ساتھ حاضری نصیب فرمائیے، میری مدد فرمائیے اور میرا سلام اس قابل کر دیجئے کہ حضور قبول فرما لیں اور سن لیں اور جواب دے دیں اور میری زندگی، میری حاضری قبول ہو جائے۔ اس طرح سے اب عاجزی کے ساتھ سلام پیش کرنے کے لیے چلیں۔ کتاب چاہ آپ اپنے پاس ہی رکھ لیں، اس میں مختصر سلام لکھا ہوا ہے، زبانی یاد ہو تو ٹھیک ہے، نہیں تو اس میں دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو جب آپ حضور کے مواجہ شریف میں پہنچیں گے تو دو ستونوں کے درمیان میں تین سوراخ ہیں وہاں پر، ایک بڑا اور دو ذرا سے دو فاصلے پر چھوٹے چھوٹے ہیں۔ پہلے سوراخ کے سامنے جانے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ اس کے سامنے جا کر کھڑے ہوں گے تو آپ کا چہرہ سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کے سامنے ہوگا، جو آپ مزار مبارک میں آپ کا چہرہ اس طرف ہے۔ اور باقی دو سوراخوں کے سامنے جانے کا مطلب بھی ہو کہ جب ان کے سامنے آپ جائیں گے تو پہلے سوراخ کے سامنے جائیں گے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کے سامنے آپ کا چہرہ ہوگا، اور دوسرے کے سامنے جائیں گے تو آپ کا چہرہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کے سامنے ہوگا۔ وہ حضرات اپنے مزار میں اور آپ باہر ہوں گے، لیکن انداز ایسے یہ ان کے چہروں کے سامنے بنائے گئے ہیں۔ تو جب پہلے سوراخ کے سامنے آپ جائیں تو پھر وہاں ادب سے کھڑے ہو جائیں اور کھڑے ہو کر کے السلام علیکم ایھا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں، اور پھر یہ تین کلمے جو مشہور و معروف ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی حبیب اللہ کہیں، اور انہی کلمات کو دل و جان سے دہراتے رہیں اور درمیانی آواز سے کہیں، نہ چلا چلا کر کہیں نہ بالکل منہ میں کہیں، بس اتنی آواز سے کہیں کہ اگر خاموشی ہو تو جالیوں کے اندر تک آواز چلی جائے۔ اور یہ خود حاضر ہو کر صلاۃ والسلام پیش کرنا اتنی بڑی دولت ہے، اتنی بڑی سعادت ہے، اس سے بڑی سعادت نہیں ہو سکتی۔ اس لیے کہ سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضہ اقدس کے اندر زندہ ہیں، اور حدیث شریف کے مطابق جو شخص آپ کے روضہ اقدس پر کھڑے ہو کر کے سلام پیش کرتا ہے، آپ اس کا سلام سنتے ہیں اور جواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ تو اس سے بڑی کیا سعادت ہوگی ایک امتی کو کہ وہ اپنے آقا کے سامنے کھڑا ہے اور صلاۃ والسلام کا ہدیہ پیش کر رہا ہے، آپ سن رہے ہیں۔ اس لیے سلام پیش کریں اور پھر اپنے لیے شفاعت کی درخواست کریں کہ اصل کا شفاعت ہے یا رسول اللہ، اصل کا شفاعت ہے یا رسول اللہ۔ اور پھر جن لوگوں نے سلام پیش کرنے کے لیے آپ سے کہا ہو، یا تو ان کے نام لے لیں اگر آپ نے نام لکھے ہیں، ورنہ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یا رسول اللہ میرے بہت سے احباب نے آپ کی خدمت میں سلام پیش کرنے کے لیے کہا تھا، میں ان سب کی طرف سے آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں، آپ ان کا سلام قبول کر لیجئے، وہ بھی آپ سے شفاعت کے طالب ہے اور آپ سے امید رکھتے ہیں، آپ ان کے حق میں شفاعت فرمائیے گا۔ اس طرح سلام پیش کر کے پھر آپ ذرا سا دائیں طرف سرکیں گے تو دوسرا سوراخ آ جائے گا، اس سوراخ کے سامنے کھڑے ہو کر کہیں السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، یا سیدنا ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وعنہ۔ پھر ذرا سا دائیں کو ہٹیں گے تو دوسرے تیسرے سوراخ کے سامنے آپ آ جائیں گے اور کہیں گے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، یا سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وعنہ۔ اس کے بعد اگر سہولت ہے، آسانی ہے، موقع ہے تو پھر واپس آپ حضور ہی کے سامنے آ جائیے اور پھر کھڑے ہو کر کے نماز والا درود شریف دل و جان سے پڑھتے رہیے، یا اور کوئی درود شریف پڑھتے رہیے، یا وہی کلمات جو لکھے ہیں وہ پڑھتے رہیے، اور پھر آپ کے وسیلے سے بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیے، اور اس سے فارغ ہونے کے بعد پھر آپ مسجد نبوی میں کسی جگہ چلے جائیے جہاں آپ آسانی سے بیٹھ سکیں، وہاں جا کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیجیے کہ یا اللہ آپ کا شکر ہے آپ نے سلام پیش کروا دیا، یا اللہ اسے قابل قبول بنا دیجئے، اور میرے لیے، میرے اہل و عیال کے لیے، میرے سب احباب کے لیے یا اللہ اس کو باعث خیر بنا دیجئے، باعث برکت بنا دیجئے۔ اسے کہتے ہیں سلام پیش کرنا۔ اس کے بعد جب تک مدینہ منورہ میں آپ رہیں، کوشش کریں کہ ہر فرض نماز کے بعد سنتوں وغیرہ سے فارغ ہو کر کے آپ خود جا کر سلام پیش کر دیا کریں، اور یہ مختصر بھی پیش کیا جا سکتا ہے، جیسا موقع ہو ویسا کر لیں۔ اگر سہولت سے لمبا سلام پیش کرنے کا موقع ہو تو لمبا کر لیں، اور مختصر کرنا تو مختصر یہ کہ حضور خدمت السلام علیکم یا رسول اللہ، بس اتنا ہے، السلام علیکم یا سیدی رسول اللہ، السلام علیکم یا سیدنا ابوبکر صدیق، السلام علیکم یا سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وعنہ، بس یہ کہتے ہوئے چلے جائیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے، کبھی جیسے موقع ہو تو اشراق کے وقت اور رات کو ذرا دیر تک آدمی آسانی سے صلوات و سلام پیش کر سکتا ہے، نمازوں کے بعد ذرا رش ہوتا ہے۔ ہاں، نمازوں کے بعد بھی اگر آپ ایک گھنٹہ کے بعد جائیں گے تو قدرے آپ کو سہولت سے سلام پیش کرنا کا موقع مل جائے گا، تو سہولت سے اس سے پہلے پہلے آپ نوافل میں مشغول رہیں، صلاۃ و تسبیح پڑھتے رہیں، تلاوت کرتے رہیں، جب آدھا پونا گھنٹہ گزر جائے، نماز کو ختم ہوئے، تو آپ لائن میں لگ کر کے جا کے سلام پیش کر دیں۔ بہرحال ہر نماز کے بعد سلام پیش کرنا چاہیے، اور خواتین کو چاہیے کہ وہ اپنے مقررہ اوقات میں جا کر کے صلاۃ و سلام پیش کر دیا کریں۔ لیکن خواتین اس بات کا بہت زیادہ اہتمام کریں کہ مسجد نبی کا بڑا ادب کریں، بڑا احترام کریں، خاموشی اختیار کریں، کسی کو تکلیف نہ دیں، چیخیں نہیں، چلائیں نہیں. بعض خواتین کی وہاں یہ شکایتیں عام ہیں کہ وہ جب مسجد نبی میں داخل ہوتی ہیں تو چلاتی ہوئی، چیختی ہوئی، پکارتی ہوئی، اور جناب ایک دوسرے کو دھکے دیتے ہوئے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہوئے ریس ہوتی ہے اور دوڑ ہوتی ہے، اور جناب کوئی گر رہی ہے، کوئی پڑ رہی ہے، کوئی چیخ رہی ہے، کوئی چلا رہی ہے. یہ کیسی بدتمیزی کی باتیں ہیں، کیسی گستاخانہ باتیں ہیں. حضور کی خدمت اقدس میں حاضر ہو رہی ہے اور اس انداز ایسا گستاخانہ اختیار کریں، کتنی بری بات ہے. اس سے بے حد بچنا چاہیے. بڑے ادب و احترام کے ساتھ، بغیر کسی کو تکلیف پہنچائے، جہاں جگہ مل جائے وہیں پیش کر دیں. آگے جانا کوئی ضروری نہیں ہے. صلاۃ و سلام کہیں جہاں سے پیش کریں گے ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کی خدمت میں سلام پہنچ جائے گا. سامنے آسانی سے موقع مل جائے فبیا، نہیں تو جہاں سے موقع ملے آرام سے، اطمینان سے، سکون سے وہیں بیٹھ کر کے صلاۃ و سلام پیش کر دیں اور کرتی رہیں. اور جو خواتین قدرتی عذر کی بنا پر مسجد نبی میں نہ جا سکیں، ان کے لیے آسان ترکیب یہ کہ وہ مسجد نبی سے باہر جنت البقیع کی جانب، جہاں سے گنبد خضرہ نہایت صاف نظر آتا ہے، وہاں باہر ہی اپنی جانماز بیٹھ کر کے بیٹھ جائیں اور گنبد خضرہ کی زیارت کرتی رہیں اور درود و سلام پیش کرتی رہیں. اس طرح سے اگر وہ اندر نہ جا سکے تو کوئی حرج نہیں، باہر سے بھی اس طرح صلاۃ و سلام پیش ہو سکتا ہے. اور گنبد خضرہ کی زیارت بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی دولت ہے. اور جب پاک ہو جائیں تو پھر بے شک اندر جا کے سلام پیش کر دیں. مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ دونوں کے سلسلے میں ایک ضروری بات یہ ہے جو نماز سے، خواتین کی نماز سے متعلق ہے، کہ ہمارے یہاں کی خواتین عام طور پر یہ سمجھتی ہیں کہ خواتین کو بھی وہاں اسی طرح مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں نماز باجماعت ادا کرنا ضروری، جیسے مردوں کے لیے ضروری ہے. اس لیے یہاں تو سب خواتین عام طور پر اپنے گھروں میں نماز پڑھنے کا اہتمام کرتی ہیں، وہاں ایک دم جاتے ہی جیسے مرد حضرات پانچوں نمازیں مسجد میں پڑھنے جاتے ہیں، خواتین بھی جانا شروع کر دیتی ہیں. وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ہم حج کرنے آئے ہیں تو یہ کرنے آئے ہیں. یا حج کرنا اور ہے، نماز پڑھنا اور ہے، دونوں باتیں الگ الگ ہیں. حج کا حکم تو ٹھیک ہے، وہاں پر طواف زیارت کرنے کے لیے مسجد میں جانا ہوگا، اور عمرہ کرنے کے لیے، طواف و سعی کرنے کے لیے بے شک مسجد میں جانا ہوگا، لیکن نماز کا حکم وہاں پر بھی وہی ہے جو یہاں پر ہے. اور یہ اصل میں حکم وہیں کا ہے جو یہاں پر بھی ہے. اب یہاں پر عمل ہو رہا، وہاں پہ خواتین عمل نہیں کرتی، وہاں پہ عمل کرنا چاہیے. وہاں پر بھی عورتوں کا حکم یہ ہے کہ تمام نمازیں اپنے گھروں میں ادا کریں، یہی ان کے لیے افضل ہے اور یہی ان کے لیے بہتر ہے. وہاں کوئی حکم نہیں ہے کہ وہ باقاعدہ مسجد میں جا کر کے پانچوں نمازیں باجماعت ادا کرنے کا اہتمام کریں. ہاں بیت اللہ کی زیارت کے لیے یا عمرہ کرنے کے لیے یا طواف کرنے کے لیے مسجد میں گئیں اور اذان ہو گئی، وقت ہو گیا، تو بے شک خواتین کے حصے میں جا کے نماز ادا کر لیں گے، نماز ادا ہو جائے گی. لیکن ایسا نہیں ہے کہ ان کے ذمے لازم ہو کہ وہ ضرور ہی پانچوں نمازیں ہر حال میں مسجد نبوی میں جا کر کے ادا کریں یا مسجد الحرام میں ادا کریں. نہیں، وہاں خواتین کے لیے یہی حکم ہے کہ وہ نمازیں اپنے گھروں میں ادا کریں. اس لیے خواتین کو چاہیے کہ نمازیں اپنے گھروں میں ادا کریں. چنانچہ مدینہ منورہ کے اندر مردوں کے لیے مستحب ہے کہ مسجد میں 40 نمازیں ادا کریں، اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے دوزخ سے برات لکھ دیتے ہیں اور نفاق سے برات لکھ دیتے ہیں. اور ایسی مسجد قبا کبھی کبھی جا کر کے 2 رکعت نفل ادا کرنے سے وہاں پر عمرے کا ثواب ملتا ہے. خواتین کو یہ ثواب گھر میں مل جائے گا ان شاء اللہ تعالیٰ، جیسے وہ گھروں میں نماز پڑھیں. 40 نمازیں بھی ان کے لیے حکم نہیں کہ مسجد میں جا کر پوری کریں، وہ اپنے گھر میں ادا کرتے رہیں. حضور نے گھر کی نماز کو مسجد نبوی اور مسجد حرام کی نماز سے افضل قرار دیا عورتوں کے حق میں. تو اس افضل قرار دینے کا مطلب یہ ہے کہ جو ثواب وہاں مردوں کا ہے اس سے زیادہ عورتوں گھر میں ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اس لیے خواتین گھر ہی میں 40 نمازیں بھی اپنی پڑھنا چاہیں پڑھیں، اور مسجد قبا بھی خاص نفل پڑھنے کی نیت سے نہ جائیں، ویسے چلے جائیں زیارت کرنے کے لیے، پڑھ لیں تو کوئی حرج نہیں. تو تمام نمازیں خواتین اپنے گھروں کے اندر ہی اہتمام کے ساتھ ادا کریں. کبھی اگر وہ صلاۃ و سلام پیش کرنے کے لیے جائیں اور وقت ہو جائے پڑھ لیں تو کوئی حرج بھی نہیں ہے. اس طرح سے بھائی مسجد نبوی میں مرد حضرات اپنی نمازیں ادا کرنے کا اہتمام کریں. اور وہاں کی جو زیارتیں، جس میں سب سے اہم زیارت دو ہیں، ایک تو جنت البقیع کی زیارت ہے جہاں 10,000 صحابہ کرام ہیں، اور تیسرے خلیفہ راشد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار ہے، اور بڑے بڑے اولیاء وہاں پہ مدفون ہیں، حضور کے صاحبزادے اور اہل بیت کے مزارات ہیں. تو وہاں جا کر کے سلام کرنا چاہیے، السلام علیکم یا اہل قبور، یغفر اللہ لنا ولکم، اس کے بعد کم سے کم 12 دفعہ قل اللہ پڑھ کے تمام کی ارواح کو ثواب پہنچا دیں، اور مزید کوئی پڑھنا چاہے یاسین شریف پڑھ لے، جو بھی توفیق ہو پڑھ کر ان کو اصال ثواب کریں، اور ان کے وسیلے سے اپنے لیے مغفرت کی دعا کریں. اور دوسری شہداء احد کی زیارت، وہ بھی اہم ہے، اور وہاں جائیں، وہاں جا کر کے شہداء احد کو سلام، اور ان کے لیے بھی اصال ثواب کریں، ان کے وسیلے سے دعا کریں. باقی اور زیارتیں بھی ہیں، وہ بھی آپ کرنا چاہیں کریں، لیکن ان سب زیارتوں میں اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ کی نماز مسجد نبوی کی فوت نہ ہو، کیونکہ مسجد نبوی کے اندر نماز باجماعت کا سب سے زیادہ ثواب ہے مدینہ منورہ میں. نہ وہ ثواب مسجد قباء میں، نہ مسجد قبلتین میں، نہ کسی اور مسجد میں جو ثواب وہاں پر ہے. لہذا زیارتیں کریں، لیکن کوشش کریں کہ آپ کی حرم مسجد نبوی کی کوئی جماعت آپ کی فوت نہ ہو. اس طرح سے آپ 8 دن اپنے مدینہ منورہ میں گزاریں، اور اس کے بعد جب وہاں سے فارغ ہوں تو پھر اگر مکہ مکرمہ واپس آنا ہے تو پھر عمرے کا احرام باندھ کے آئیں گے، اور اگر آپ کو جدہ آنا ہے تو پھر بغیر احرام کے آپ جدہ آئیں گے، وہاں سے پھر پاکستان آئیں گے، اور واپسی پر جب آپ ہیں تو پھر جب اپنے گھر پہنچے تو اپنے آمد کی اطلاع کر دیں. اور آنے کے بعد بہتر یہ ہے کہ جب اپنا شہر قریب آئے تو یہ دعا پڑھ لیں جو کتاب میں لکھی ہوئی ہے، آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون، آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون، یہ پڑھنا بہتر ہے. نہ یاد ہو تو کوئی حرج نہیں ہے. اور اس کے بعد جب اپنے گھر میں داخل ہوں تو یہ دعا پڑھیں، توبن توبن لا یغادر علینا حوبن، توبن توبن لا یغادر علینا حوبن. اور محلے کی مسجد میں اگر مکروہ وقت نہ ہو تو 2 رکعت نفل ادا کریں. اس پر عمل کرنا چاہیے، کم از کم حج عمرے میں تو کرنا چاہیے کہ جب واپس آئیں تو مسجد محلے کی مسجد میں جا کر مکروہ وقت نہ ہو تو 2 رکعت نفل ادا کریں، اس کے بعد اپنے گھر تشریف لے جائیں. اور حاجیوں کا استقبال بھی جائز ہے، استقبال نہ صرف جائز بلکہ بہتر ہے، لیکن پھولوں کا ہار ڈالنے سے بچنا چاہیے، اور جو رسمی کام ہے ان سے بچنا چاہیے. ویسے مبارکبادی دینی چاہیے، اور حج کی خوشی میں کہ کوئی اگر دعوت کرنا چاہے اعتدال کے ساتھ، نام و نمود مقصود نہ ہو تو یہ بھی جائز ہے. اس طرح سے پھر وہاں سے آنے کے بعد اپنے گھر میں اس بات کا اہتمام کریں کہ سفر حج کی خوبیاں اور راحتیں اور آسانیاں لوگوں کو بیان کریں، تاکہ جن پر حج فرض ہو ان کے دل میں بھی شوق پیدا ہو اور وہ بھی اپنا حج فرض ادا کرنے کے لیے جائیں. اور سفر میں کچھ نہ کچھ تکلیف تو آدمی کو ہوتی ہی ہے، ان تکلیفوں کو، صعوبتوں کو، دشواریوں کو، پریشانیوں کو بیان نہ کریں تاکہ کسی کا حوصلہ پست نہ ہو، اور پھر باقی زندگی رب کعبہ کی اطاعت میں، فرما برداری میں گزارنے کا اہتمام کریں. اللہ تعالی ہم سب کو بار بار حرمین شریفین کی مقبول حاضری نصیب فرمائے. ایک شعر یاد آ گیا، وہ سن لو. مدینے جاؤں پھر آؤں، مدینے پھر جاؤں، الہی عمر اسی میں تمام ہو جائے. مدینے جاؤں پھر آؤں، مدینے پھر جاؤں، الہی عمر اسی میں تمام ہو جائے. یہی ہے تمنا، یہی آرزو ہے، یہی تو سنانے کو جی چاہتا ہے. مدینے کو جاؤں پلٹ کر نہ آؤں، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے. سلام علیکہ نبی مکرم، سلام علیکہ نبی معظم، خدائی قسم تیرے روزے پہ آ کر یہ ہر دم سنانے کو جی چاہتا ہے. سلام علیکہ نبی مکرم، سلام علیکہ نبی معظم، خدائی قسم تیرے روزے پہ آ کر یہ ہر دم سنانے کو جی چاہتا ہے. سیاہکاریوں کی فراوانیاں ہیں، پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں، جمی تیرے قدموں میں ایک روز رکھ کر گناہ بخشوانے کو جی چاہتا. اللہ تعالیٰ نصیب کرے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مینا جو ہے وہ مکہ مکرمہ کا حصہ بن گیا ہے، اور عرفات تو ایک میدان ہے، وہ تو ویسے ہی ہے. مینا جو ہے پہلے مکہ مکرمہ سے الگ تھا، اب وہ مکہ مکرمہ کا حصہ بن گیا ہے. لہذا جس شخص کو مکہ مکرمہ میں منا کے 5 دن ملا کر، جس شخص کو مکہ مکرمہ میں منا کے 5 دن ملا کر اس کے 15 دن اس سے زیادہ ہو جاتے ہیں، تو وہ مکہ اور منا میں مقیم ہو جائے گا، اور اس کو 4 رکعت والی نماز پوری کرنی ہوگی، اور اگر اس پر مال والی اور اس پر مال والی قربانی بھی واجب ہوگی اگر وہ صاحب نصاب ہے، اور عموماً حاجی تو ہوتا ہی ہے. اور جس شخص کو منا کے 5 دن ملا کر مکہ مکرمہ میں 15 دن سے کم کم مل رہے ہیں، جیسے 9 دن، 10 دن، 11 دن، 12 دن، 13 دن، تو ایسی صورت کے اندر وہ مکہ مکرمہ میں منا میں مسافر رہے گا، اور 4 رکعت والی نمازیں وہ 2 پڑھے گا، اور اس پر مال والی قربانی واجب نہیں ہوگی. حج کی قربانی حج کے ساتھ ہے، حج افراد میں قربانی حج کی مستحب ہوتی ہے، واجب نہیں ہوتی. حج تمتو اور حج قران میں حج کی قربانی واجب ہوتی ہے، اس کا تعلق سفر سے نہیں ہے، اس کا تعلق حج سے. حج کی قربانی تمتو کرنے والے کو اور قران کرنے والے کو مکہ مکرم مینا میں کرنی ہو، مینا یا حدود حرم میں کہیں بھی اسے کرنی ہوگی، یہ کراچی میں نہیں ہو سکتی، یہ وہیں پر ادا ہوگی. اور جو مال والی قربانی ہے اس کے بارے میں اختیار ہے، چاہے مکہ مکرمہ کریں، چاہے مدینہ منورہ میں کریں، چاہے کراچی میں کریں. لیکن ہر حاجی کو ہر حال میں دو قربانی نہیں کرنی پڑیں گی، بلکہ جو مقیم ہوگا اس کے اوپر ایک مال والی واجب ہوگی اور ایک حج والی واجب ہوگی، اور جو مسافر ہوگا اس پر صرف حج کی واجب ہوگی، یا جو افراد کرنے والا ہوگا تو اس کے اوپر حج کی واجب نہیں ہوگی، اگر وہ صاحب استطاعت ہے اور مقیم ہے تو اس کے اوپر مال والی قربانی واجب ہوگی. ویسے نظم و ضبط کا تقاضا تو یہ ہے کہ آدمی حتی الامکان اپنے گروپ کے ساتھ ہی رہے، اپنے امیر کے ساتھ رہے، کیونکہ امیر سے اور گروپ سے جدا ہونے کی صورت میں بھی بڑے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، اور بعض مرتبہ آدمی بڑی بڑی پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور ایک نہیں کہیں کہ واجب اس کے ترک ہو جاتے ہیں، گم ہو جائے مثلا. تو اس لیے حتی الامکان ایسا ہو. لیکن اگر کسی مجبوری سے اس کو مثلا وقوف مزدلفہ کرنا ہے، اور وقوف مزدلفہ کرنے کی وجہ سے ڈرائیور نے گاڑی پیچھے روک دی، آگے جانی رہی اور مزدلفہ سامنے، تو اول تو گروپ کے لوگ عام طور پر اس کا اہتمام کرتے ہیں کہ بھئی خواتین جا سکتے ہیں ٹھیک ہے، ورنہ تو مرد حضرات مزدلفہ میں چلے جاتے ہیں. تو ایسی صورت میں اپنے امیر کو بتا کر ان سے اجازت لے کے جانا چاہیے، بغیر اجازت کے چپکے سے نہیں جانا چاہیے. اس سے بعض مرتبہ امیر کو بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ فلاں ساتھی کہاں رہ گیا، فلاں ساتھی کہاں رہ گیا. ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو دوسروں کے لیے پریشانی کا باعث ہو. حالت احرام میں اگر سر کے بال مرد کے اتنے چھوٹے ہیں کہ ایک انگلی کے پورے سے کم کم ہے، مثلا ایک انچ سے کم کم ہے، تو پھر منڈوانا واجب ہے، پھر منڈوانا ہی واجب ہوگا سارے سر کا. واجب طواف اثر کے بعد نہیں ادا کرنا چاہیے، یعنی کسی نے طواف کیا اور طواف کے بعد دو رکعت ادا کرنا واجب ہے، تو ان دو رکعتوں کو اثر کے بعد اور فجر کے بعد طواف کرنے کی صورت میں نہیں ادا کرنا چاہیے، بلکہ فجر میں اشراک کے وقت کا انتظار کرنا چاہیے اور اثر میں مغرب کے وقت کا انتظار کرنا چاہیے. جب مغرب کا وقت ہوتا ہے اس وقت ادا کرنا چاہیے. البتہ کسی کوئی بیمار ہو یا کسی کی فلائٹ ہو جس کی وجہ سے اس کا مزید ٹھہرنا مشکل ہو، تو اس کے لیے گنجائش ہے کہ وہ عصر کے بعد بھی اور فجر کے بعد بھی یہ واجب طواف ادا کر سکتا ہے. مسجد حرام، لوگ کہتے ہیں کہ حرم شریف میں، مسجد نبوی میں مکروہ اور حرام وقت نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے. وہاں پر بھی جو مکروہ اوقات ہیں وہاں پر بھی ہیں، اور جو حرام اوقات ہیں وہاں پر بھی ہیں، جیسے یہاں ایسی وہاں ہیں. تحیید المسجد ضرور نہ پڑھیں، بلکہ جب مکروہ وقت نہ ہو تو پڑھیں، اور اگر مکروہ وقت ہو تو نہ پڑھیں. اس وقت ایک ترکیب میں بتا دیتا ہوں، یہاں بھی ہے وہاں پر بھی ہے، کہ جب آپ مسجد میں آئیں اور مکروہ وقت ہو تو مثلا فجر کی نماز ہے، فجر کی نماز میں آپ مسجد میں آئیں گے تو تحیید المسجد تو نہیں پڑھ سکتے اس لیے کہ مکروہ وقت ہے، لیکن اگر سنتیں نہیں پڑھی ہوں، سنتیں پڑھ رہے ہوں، تو اس میں تحیید المسجد کی نیت کر لیں. بلکہ اگر فرض نماز پڑھ رہے ہیں، سنتیں گھر سے پڑھ کر کے آ گئے ہیں، تو آپ فرضوں میں بھی نیت کر سکتے ہیں، تو نیت کا ثواب مل جائے گا انشاءاللہ تعالی. خواتین اپنے قیام گاہ پر تحیید المسجد نہیں پڑھ سکتی، کیونکہ عام طور پر جو انہیں قیام گاہ ہوتی ہے وہ مسجد نہیں ہوتی. یہاں پر تو مسجد بن سکتی ہے، اس لیے کہ اپنے گھروں میں اگر کوئی کونا نماز کے لیے مختص کر لیں، وہاں نماز پڑھیں، تو وہ مسجد کے حکم میں ہو جاتی ہے، اور وہاں تحیید المسجد بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن وہاں تو ہوٹل میں ہونا قیام ہوتا ہے یا بلڈنگوں میں ہوتا ہے، وہاں پر تو مسجد نہیں ہوتی، اس لیے وہاں پہ تحیید المسجد خواتین گھر میں نہیں پڑھ سکتی. مغرب کی نماز میں کہیں بھی قصر نہیں ہوتا ابھی، مغرب کی نماز میں کہیں بھی قصر نہیں ہوتا. مغرب کی تین رکعتیں وہ تین ہی رہیں گی، سفر میں بھی اور حضر میں بھی، اور ایسی فجر کی دو رکعتوں میں کہیں قصر نہیں ہوتا. ایک رکعت نہیں ہے فجر کی، یہ مغرب کی ڈیڑھ رکعت نہیں ہے بھائی، اس میں کوئی قصر نہیں. چار رکعت والی نمازوں میں قصر ہوتا ہے، ظہر، عصر، عشاء. غسل کرنے کے وقت اگر مرد عورت کے سر کے بال گر جائیں تو اس کے اندر کافی تفصیل ہے جو میں نے کتاب کے اندر لکھ دی ہے، اس کو دیکھ لیں. اس میں بعض صورتوں میں دم ہوتا ہے، اکثر صورتوں میں دم نہیں ہوتا، تفصیل اس میں کافی ہے. ایام حج میں جو شخص مسافر رہے گا، حج کے پانچ دن میں نے آپ کے سامنے بیان کیے، ان پانچ دنوں میں جو مسافر رہے گا وہ قصر کرے گا، جبکہ اس کا امام بھی مسافر ہو، اور جو مقیم ہوگا وہ نماز پوری پڑھے گا. یہ مسئلہ ہے اس کے اندر. جن خواتین کے بال چھوٹے ہوں تو عام طور پر تو بے ہی بال ہوتے ہیں، اور اس طرح کے بال رکھنے ناجائز بھی ہیں، بڑے اور لمبے بال رکھنے چاہیے. تو بے ہی بالوں کے اندر بھی بہرحال یہی ہے کہ کم از کم سوا انچ بال ان کو سارے بالوں میں سے کترنے ضروری ہیں احرام سے نکلنے کے لیے. اللهم لك الحمد، لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد، لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية والهدي، انك على كل شيء قدير يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام. آپ نے امثال ہم سب کو حرمین شریفین کی حاضری کی سعادت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. یا اللہ اپنے کرم اور اپنے فضل سے ہم سب کو ضروری احکام حج سیکھنے کی توفیق عطا فرما، ضروری احکام حج سیکھنے کی توفیق عطا فرما، اور حج عمرہ اور مسجد مدینہ منورہ میں حاضری کی سعادت نصیب فرما. اور یا اللہ ہمارے اس سفر کو بے انتہا آسان فرما، اس پورے سفر کو ہم سب کے لیے اور تمام حجاج کے لیے بے حد آسان فرما. یا اللہ بے حد آسان فرما، قدم قدم پر ہم سب کی نصرت فرما، ہماری مدد فرما، ہماری حفاظت فرما، ہر قسم کے حادثات سے، سانحات سے، واقعات سے ہماری حفاظت فرما، اور اپنے کرم اور اپنے فضل سے ہم کو عمرہ مبرورہ اور حج مبرور نصیب فرما، عمرہ مبرورہ حج مبرور نصیب فرما. یا اللہ ہمیں اپنی سچی پکی تابعداری فرما برداری کی توفیق عطا فرما. جتنے بھی اوقات ہم کو حاضری کے لیے مل رہے ہیں اس کو یا اللہ ضائع ہونے سے بچانے کی توفیق عطا فرما، فضولیات میں اور گناہوں میں گزارنے سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ زیادہ سے زیادہ اپنی یاد میں، اپنی عبادت میں، اپنی اطاعت میں اور اپنی فرما برداری میں لگانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ یہ پورا وقت ہماری اپنی عبادت و اطاعت کی مشق کرنے میں گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا ارحم الراحمین ہمیں آسانی کے ساتھ عمرہ نصیب فرما، سہولت کے ساتھ یا اللہ ہمیں یا اللہ حج نصیب فرما، اور بہت ہی عافیت کے ساتھ، صحت و سلامتی کے ساتھ یا اللہ مسجد مدینہ منورہ میں حاضری نصیب فرما، اور ہمیں آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہونے کی آداب کے ساتھ توفیق عطا فرما، اور ہمیں اس انداز سے سلام پیش کرنے کی توفیق عطا فرما کہ ہمارا سلام قبول ہو جائے، ہماری حاضری مقبول ہو جائے. یا اللہ اپنے کرم اور اپنے فضل سے ہماری قدم قدم پہ مدد فرما، قدم قدم پہ نصرت فرما. یا اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے ملک میں مکمل و دائمی امن قائم فرما، یا اللہ دائمی امن و امان قائم فرما، ہر طرح کے حادثات و سانحات سے ہمارے ملک کی بھی حفاظت فرما، عالم اسلام پر رحم فرما، یا اللہ امت مسلمہ پر رحم فرما، اور ان کو بہترین قائد اور رہنما نصیب فرما. یا اللہ ان کفار و مشرکین کے شر سے نجات عطا فرما، اور اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تمام خواتین و حضرات کے جس نے جو جو دعا کے لیے کہا ہے سب کی نیک مرادیں پوری فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.